نہ علوم و فضل ظاہری کی بنیاد پر، اقدار کی، خالصتاً ایک اقداری میزان تاسیس کیا حضرت نے. اور وہ یہ تھا کہ بعض اوقات ایسے مخمصوں میں آ جاتا ہے انسان کہ جہاں اس کو کچھ دینا پڑتا ہے اور کچھ بچانا پڑتا ہے. بس اوقات ایک فرد ایسے دوراہے پہ جا پہنچتا ہے کہ میں کیا بچاؤں اور کیا کھوؤں. سید الشہداء علیہ السلام نے بھی یہ بیان فرمایا کہ ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین الصلۃ والذلۃ، قد رکزنی بین اثنتین بین الصلۃ والذلۃ وہیہات من الذلۃ. یعنی اس قابل سیاق مشخص کر کے سید الشہداء علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا، یہ نعرہ لگایا. کن قوموں کے لیے لگایا، کن معاشروں کے لیے لگایا، کن انسانوں کے لیے لگایا، کن شخصیتوں کے لیے لگایا؟ وہ جن کو دوراہے پہ لا کھڑا کیا جاتا ہے، جو اول سے مسیر ذلت پر ہوں ان کے لیے نہیں بیان فرمایا، جو پہلے سے مسیر عزت پر ہوں ان کے لیے بھی نہیں بیان فرمایا. یہ نعرہ وہ لگائیں جن کو دوراہے پہ لا کھڑا کیا گیا ہے. کون سا دوراہا؟ کہا بین الصلت والذلہ، یعنی عزت اور ذلت کے دوراہے پر لا کر مجھے کھڑا کر دیا گیا. یعنی حالات ایسے بنائے گئے ہیں، مطالبات ایسے کیے گئے ہیں، فضا ایسی بنائی گئی ہے کہ میں ابھی عزت و ذلت کے دوراہے پہ کھڑا ہوا ہوں. دیکھیں عمریں گزر جاتی ہیں ہماری، کربلا کربلا، حسین حسین کرتے ہوئے، اور ذکر فاطمیہ و ایام فاطمیہ میں، لیکن کیا مقاصد ہیں اس کے پیچھے؟ آیا خدا نہ خواستہ وہی مقاصد تو بعضوں کے نہیں ہیں جو ظالمین کے تھے؟ چونکہ وہ شدت سے خواہاں تھے عزاداری حضرت زہرا میں شرکت کے لیے. حتیٰ چونکہ کہا جاتا ہے نا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے متعدد قبریں بنائی تھیں بقی میں، بہت ساری قبریں بنا دی اور ان کو صاف کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ساری قبریں کھود کے پھر بھی جنازہ دختر رسول نکال کے ہم جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، چونکہ ہمارے نبی کی بیٹی ہیں اور جنت کی وہ وارث ہیں اور ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی. لہذا وہ چاہتے تھے کہ جنت تک پہنچیں، حتمن پہنچیں، جنازہ سیدہ سے کے ذریعے سے ہی ہو، وہ ضرور جنت تک پہنچیں. پس بنابراہ انہوں نے کوشش کی نبش قبر کی کہ قبر کھودیں ہم، یہاں امیر المومنین نے تلوار نکال دی. امیر المومنین اقتدار کے لیے بھی تلوار نکال سکتے تھے، سپیکوا کے خلاف بھی تلوار نکال سکتے تھے، بہت سارے مواقع تھے شمشیر کشی کے، لیکن نہیں نکالی. لیکن جب قبر حضرت زہرا کو کھولنے کی اور نبش کی باری آئی، جب نعرہ لگایا گیا، فوراً ہاتھ علی کا دستہ شمشیر پہ پہنچ گیا. اور بعض راویوں کے بقول کہ وہ حالت جو تھی اس وقت امیر المومنین کی دیکھنے کی تھی، یعنی یہ حالت امیر المومنین کی بہت نادر تھی، نادر یعنی بہت کم دیکھنے کو نظر آئی تھی. اس طرح جاہ و جلال و غضب امیر المومنین کے وجود پر مستولی، یعنی ایسے لگتا تھا کہ اگر یہ شمشیر نیام سے باہر آ گئی تو کوئی سر بچے گا نہیں. یہ حال تھا اس کا. کیوں یہاں پر اس قدر جلال تھا؟ نہ بیوی سمجھ کر کہ ہر آدمی اپنی زوجہ کے لیے، نہ اس لیے کہ اگر یہ نفش قبر ہوتی، وہ آتے عزاداری سیدہ برپا کرتے، جنازہ کرتے، مجالس کرتے، اس میں شریک ہوتے، وہ ساری زحمت حضرت سیدہ کی ختم ہو جاتی. جب حضرت زہرا زخمی ہو رہی تھی، جب گر رہی تھی، امیر المومنین نے شمشیر نہیں نکالی اس وقت، چونکہ اس سے نہ صرف یہ مقصد ختم نہیں ہو رہا تھا بلکہ اور آگے بڑھ رہا تھا. لیکن جب دیکھا کہ یہ اب ختم روح ہے فاطمیہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیا عزاداری کروا کے مجلس برپا کر کے، اور روئیں گے، ظاہر ہے وہ آئیں گے یہاں روئیں گے، بیٹھ کر قبر فاطمہ پر بیٹھ کر روئیں گے، تشریح کریں گے، جنازہ پڑھیں گے، پھر راوی روایتیں لکھیں گے کہ فلاں نے پڑھایا، فلاں نے پڑھا، فلاں نے ذکر کیا، فلاں نے کریا کیا، فلاں کی یہ حالت تھی، عجیب حالت تھی، عورتوں کی یہ تھی، مردوں کی یہ تھی، فلاں نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا، یہ سارا یہ روایتوں میں لکھ دیا جائے گا اور پھر تاریخ میں نقل ہو جائے گا، اور لوگ کہیں گے دیکھو انہوں نے حضرت زہرا کے لیے کتنی عزاداری کی ہے، اور اس روپ میں چھپ جائیں گے. اور انہی کو تو برملا کرنے کے لیے حضرت زہرا نے سب کچھ کیا ہے، یعنی قبر پنہان ان کو اریان کرنے کے لیے ہے. اور یہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے قبر زہرا کو عریان کرنا چاہتے ہیں. ایک تقابل کی حالت بن گئی تھی. اس نے کہا یہ قبر پوشیدہ رہے. یہ پوشیدہ قبر ایک پیغام رکھتی ہے اپنے اندر, نہیں ظاہر ہونے دی. لوٹ کے چلے گئے. اس وجہ سے کہ قبر زہرا پنہان رہی یہ برملا ہوئے, ورنہ اگر یہ آ جاتے ان مجالس میں شرکت کرتے یا خود سے اہتمام کرتے, اپنے بہت سارے اعمال کو جو روح حضرت زہرا کے خلاف ہیں, وہ روح فاطمی کے خلاف ہیں, ان کو چھپا دیتے سوگ فاطمہ کے پردے کے نیچے, سوگواری فاطمہ کو پردہ بنا دیتے اپنے اعمال کے لیے. کون سا سب سے پلید ترین عمل کیا تھا؟ ذلت, تذلیل و ذلت. یعنی ایک تو اہل بیت کی تذلیل کی. ذرا تذلیل وہی کرتا ہے جو خود ذلیل ہو, عزیز تو کسی کی تذلیل نہیں کرتا, ذلیل تذلیل کرتا ہے ہمیشہ. یعنی ایک تو اپنی ذلت کو چھپاتے اور دوسرا یہ جو تذلیل کی انہوں نے اس کو پردہ ڈال دیتے کہ دیکھو ہم تو تذلیل نہیں کر رہے ہیں, ہم تو عزت کے لیے کر رہے ہیں, ہم تو جنازے کے لیے, ہم تو قبر کے لیے, ہم تو تشریح کے لیے. اتنے بےتاب تھے, انہوں نے کرنے نہیں دی ہمیں, یہ عمدن نہیں کرنے دی. پہلے جتنے نہ دفن کے بعد آئے, دفن کے بعد کہا کہ ہم قبر نکال کر تو جنازہ بھی پڑھیں گے, کیونکہ ہم پر واجب ہے, ہمارے رسول کی دکھ پر ہیں, عزیز ہیں ہمارے لیے, اور رضا خدا ان کی رضا میں غضب خدا آئیں گے. وہ زیادہ اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں فاطمہ غضب نہ ہوئی تو ہم جہنم چلے جائیں گے. یہ تو سنا ہوا تھا رسول اللہ سے, انہوں نے باقاعدہ شرکت کی کوشش کی. انہوں نے آئے, پہلے تو عیادت کے لیے آئے, وہ حضرت نے نہیں اجازت دی. پھر ان کا پورا اہتمام تھا, منتظر تھے, یعنی خبر باخبر رہنے کی کوشش کرتے تھے. ظاہر انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت زہرا ابھی زیادہ زندہ نہیں رہیں گی, لہذا جو ہی خبر رحلت ملے تو ہم اہتمام باقی جو ہوتے ہیں وہ کریں گے. خوب جب صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ وہ دفن بھی ہو چکی ہیں, سٹپٹا ہے بہت. اب انہوں نے کوشش کی کہ نبش قبر کریں گے. حضرت نے بہت ساری قبریں بنا کر ان کو ختم کر دیا. بہار میں ہے 52 یا 53 نمبر جلد میں, یہ مرحوم علامہ مجلسی نے بھی اس روایت کو نقل کیا. اب یہ روکا امیر المومنین نے اس کو, نہیں آ سکتے اس طرح, یعنی یہ پردہ نہیں بنا سکتے اپنے لیے. اور دیکھیں جس طرح اس وقت کچھ لوگوں کو ممنوع تھا, اصل نہ آئیں نہ کریں یہ کام. کیوں کہ یہ کام کر کے اپنے لیے سوگواری زہرا کو پردہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. علی سب سے بڑے سوگوار ہیں زہرا کے, سب سے بڑے. غم علی سرمدی ہے, درد علی سرمدی ہے, رنج علی سرمدی ہے. جس طرح نجب الاغا کا خطبہ ہے حضرت کا دفن حضرت زہرا کے موقع. لیکن یہ سوگوار حقیقی کے روپ کے ساتھ آ کر مصنوعی سوگواری کر کے اپنے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. علی سوگوار ہیں, لیکن رسول اللہ کو فرماتے ہیں کہ میرا دل رنجور ہے لیکن میں ذرا زبان و آواز بند رکھوں گا اپنی. لیکن یہ جن کے دلوں میں اصلا سوگ نہیں تھا, یہ چاہتے تھے کہ سوگواری کریں حضرت زہرا کی. کس لیے؟ یہ عمل اپنا ننگین چھپانے کے لیے, پردہ سوگواری کے نیچے چھپنے کے لیے یہ کام کریں. بس ایک طرف سے انسان نے راہ ذلت اپنائی ہوئی ہو, اور ایک طرف سے تذلیل کرے, اور دوسری طرف سے سوگ فاطمہ اور سوگ حضرت سید الشہداء جو امام عزت ہے, ہیہات من الذلہ, یعنی ذلت و عزت ایسا دوراہا ہے کہ جس میں سید الشہداء جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ذلت کی راہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تشیع اصل مکتب عزت ہے, لیکن تشیع کو اقدار کے ذریعے سے متعارف نہیں کروایا گیا. فرق ہے, کتنا فرق ہے تشیع فقط رسومات کے ذریعے سے انسان شیعہ بن جائے یا اقدار تشیع سے انسان شیعہ بنتا ہے. صرف نسبت سے انسان فاطمی بنتا ہے, وہ سوگ سے انسان فاطمی بنتا ہے, یا اقدار زہرا سے انسان فاطمی بنتا ہے. یعنی ذلیلانہ ترین حرکتیں کر کے بھی پھر بھی انسان ایک مجلس حضرت زہرا برپا کر کے کہے کہ بس ہم فاطمی ہو گئے, ہم نے ہاتھ ایام فاطمی ادا کر دیا ہے. دو آنسو بہا کے کہے کہ ہم نے اس بیوی کے تمام رنجوں کا ہم نے مداوع کر دیا کہ وہ بیوی فقط آنسوؤں کی منتظر ہیں. کہ میرے اور میری اولاد پر دو آنسو بہو تم، بس مجھے صرف ایک حسرت ہے وہ کہ آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہے. نہ بیوی کو حسرت یہ ہے، حسرت یہ ہے کہ اس مر کا، اس دوراہا، یہ عزت و ذلت میں کوئی صاحب عزت نہیں ہے جو خاندان عزت کا نام لے، دم بھرے، ساتھ دے، ان کی راہ پر چلے. یہ عورتیں روئیں قبر جب حضرت نے نبش نہیں کرنے دی وغیرہ، گریا کیا ان عورتوں نے آ کر، مہاجرین و انصار کی عورتوں نے گریا کیا آ کر. بلکہ عطا بعض جگہ پر ہے کہ یہی خطبہ جو حضرت نے بیماری کے عالم میں دیا نسائے مہاجرین و انصار کو مدینہ میں، اس خطبے پر بھی روئی بعض خواتین، گریا کیا بعض خواتین. بس یہ موجود ہے کہ انہوں نے سوگ کیا، یا بعضوں نے کوشش کی سوگ، اور سوگ کے پردے کے نیچے اپنی ذلت کو چھپانے کی کوشش کی، خصوصاً تذلیل کو. عرض کیا کہ یہ اقدار ہیں، ان کے مؤسس ہیں اہل بیت، ورنہ ریاکارانہ دین آپ کو بنو امیہ میں بھی ملے گا. نمازیں اور جماعتیں اور روزے اور زکات اور فلاں فلاں، یہ سب بنو امیہ میں ملے گا، اور بہت کروفر سے ملے گا، بڑی دھوم دھام کا ملے گا آپ کو. مثلا آپ دیکھیں یہ مسجد دمشق جو آج بھی موجود ہے، کتنی باشکوہ مسجد اس زمانے کی بنی ہے، صدیوں پہلے کی. آج بھی بلکہ فن معماری اپنے عروج کو جا پہنچا ہے، لیکن مسجد دمشق تعمیر کے فن کے لحاظ سے آج بھی ایک باشکوہ مسجد ہے فن معماری میں. اتنی باشکوہ مسجد مدینے میں، دمشق میں کس نے بنائی؟ اس مسجد میں پھر جو کچھ ہوتا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے. اس مسجد میں نماز ہوتی تھی، یزید نماز پڑھاتا تھا، پھر خاندان یزید نماز پڑھاتا تھا، مروانی اس میں نماز پڑھاتے تھے، تمام خلفائے بنو امیہ اس مسجد میں نماز پڑھاتے رہے، امامت کرتے رہے. اور شاید جتنی رش اس مسجد میں ہوتی تھی جماعت میں، اتنی کسی جگہ نہیں ہوتی تھی. یعنی ذلیل ترین انسان یہاں پر ظاہری اعمال بڑے باشکوہ انجام دیتے تھے، لیکن اقدار سے تولی تھے. اقدار نہیں تھی ان کے اندر، فارغ از اقدار. حج کرتے تھے یہی خلفاء، نام نہاد خلفاء و ملوک در حقیقت بادشاہ، جب حج پہ جاتے تھے جس کاروبار سے یہ حج کرتے تھے، عبد الملک اور دوسروں کے معروف ہیں جو آئمہ کے ساتھ بسا اوقات حج کے اندر ان کی ہو جاتی تھی، مڈبھیڑ ہوتی تھی. اور جب وہ وقار دیکھتے تھے، عزت و شکو آئمہ کا دیکھتے تھے، اور اپنی احساس ذلت کرنے لگتے تھے. کئی مارکے ہیں ایسے طواف میں دیکھا کہ یہ کون ہے جس کے لیے لوگ راستہ چھوڑتے ہیں، یہ کون ہے جو جس کی اتنی عظمت ہے، جس کا وجود نورانی ہے. متاثر ہو کے پوچھتے تھے. آج جملہ وہ معروف شعر جب حضرت زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں شاعر نے، تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے لیے لوگ اتنا احترام کرتے ہیں، تو کہا کہ تم نہیں جانتے. کہا نہیں جانتے. جانتے ہو تم، یہ وہ ہے، اس کو ساری دنیا زمین و آسمان جانتے ہیں، اس کو صفا و مروہ جانتے ہیں، اس کو مطاف و کعبہ جانتے ہیں، اس کو حجر اسود جانتے ہیں، اس کو زمزم جانتا ہے، اس کو کون نہیں جانتا ہے، تم بھی جانتے ہو اس کو. اور آخر میں قتل کا حکم دے دیا شاعر کا، کہ اس نے کیوں اتنا مثلا بادشاہ کی موجودگی میں کیوں اتنا سرا. یہ ہے قصیدے اہل بیت کی منقبت لکھنا، یہ ہے مرثیہ اہل بیت لکھنا، یہ ہے. پس بنابراین یہ ایک قدر، ایک اہم ترین سنت و سیرت جو معصومین نے تاسیس کی ہے، کہ لوگ اقدار سے پرکھے جائیں، نہ باقی امور سے پرکھے جائیں. فروعات سے نہ پرکھے جائیں، اعمال سے نہ پرکھے جائیں، حسن احوال سے نہ پرکھے جائیں، علوم ظاہری سے نہ پرکھے جائیں، شہرت سے نہ پرکھے جائیں. کس سے پرکھے جائیں؟ اقدار سے پرکھے جائیں. اقدار کیا ہے؟ عزت، کرامت و شرف. یعنی جب ایک دوراہا بنا دیا جاتا ہے عزت و ذلت کا، یہاں پرکھے جاتے ہیں. یہ میزان ہے انسانیت کے تولنے کا، دو پارٹ اس ترازو کے ہیں، ایک پلڑا عزت کا ہے، ایک پلڑا ذلت کا ہے. بس دیکھو کس میں بیٹھتے ہیں جہاں تک لوگ. یہاں جن کا نعرہ ہے ہاتھ منت ذلہ ہو، وہ فاطمی ہیں، وہ حسینی ہیں، وہ عاشورائی ہیں، وہ کربلائی ہیں. لیکن جو ذلت کا راستہ اختیار کر کے اور پھر اس کے اوپر پردہ عزت چڑھانا چاہیں، پردہ رسومات چڑھانا چاہیں، پردہ عبادات چڑھانا چاہیں، پردہ مثلا ظاہر حسن احوال و حسن اعمال چڑھانا چاہیں، لیکن ہے نیچے ذلت. ایک ذلیل آدمی ابا کبا پہن لے، ابا کبا عزت کا لباس ہے، اس عزت کے لباس کے اندر ملبوس تو ذلیل ہو سکتا ہے؟ یہ لباس پہننے سے تو عزت نہیں آ جاتی کسی میں. اصل اس لباس کو لباس عزت صاحبان عزت نے پہنا ہے تو لباس عزت متعارف ہوا ہے، والا یعنی لباس کی جو عزت ہے یہ لباس سے شخصیتوں میں نہیں گئی ہے، شخصیتوں نے لباس کو عزت دی ہے. یہی ایران تھا اور اسی میں یہ لباس نہیں پہنتے تھے لوگ، کیونکہ یہ تبدیل ہو چکا تھا لباس ذلت میں. سفر کرتے تھے اتار کے جاتے تھے لوگ، احساس حقارت کرتے تھے لوگ. لیکن ایک انسان پیدا ہوا صاحب عزت، ایک فاطمی، ایک حسینی، حقیقتاً فاطمی، پورے وجود میں فاطمی، فاطمہ جس کی نس نس میں داخل ہے اقدار فاطمی، جو ہر نفس قربان ہے راہ حضرت فاطمہ پر. اور کیا حسن تقارن ہے کہ جس کا روز میلاد مقارن ہے روز میلاد حضرت زہرا سے، حسن اتفاق. اور اس تقارن نے بہت ساری چیزوں کو مقارنت، یہ زمانی مقارنت ولادت، اس نے بہت ساری چیزوں میں مقارنت پیدا کر دی. سو فرزند فاطمہ محکن فرزند فاطمہ ثابت ہوا، امام عزت ثابت ہوا، عزت مسلمین، عزت دین، عزت اسلام، عزت تشیع، عزت روحانیت، عزت حوضہ. آج یہ حوضے جو بھرے ہوئے ہیں کیوں بھر گئے ہیں اتنے؟ آج روحانیت کی اتنی عزت ہے، علماء کی اتنی عزت ہے، مراجع کی اتنی عزت ہے، کس نے دی یہ عزت؟ حتیٰ ہم تو وہ لوگ ہیں نا اہل کہ جس شخصیت نے ایسی عزت ہمیں دی ہم سنبھال بھی نہیں سکے اس عزت کو، کیوں جائے کہ عزت کے مقام تک پہنچتے. وہ عزت جو دی اس شخصیت نے روحانیت کو، ہم سے ابھی سنبھالی نہیں جا رہی، آہستہ آہستہ ہاتھ سے دے رہے ہیں. یہ لباس جو تحقیر کی علامت بن چکا تھا، ناگہان عزت کی علامت بن گیا، سب نے پہننا شروع کر دیا. کسی نے یہ عزت دی اس لباس کو، نہ کہ لباس نے عزت دی. بہت سارے ہیں لباس سے عزت، ہم وہ لوگ ہیں مثلا ابھی جاتے ہیں لوگوں میں، لوگ عزت کرتے ہیں کیوں؟ یہ لباس دیکھ کر. یعنی ملبوس عزیز ہے لباس کی وجہ سے ہم عزیز ہیں، لیکن خمینی، امام راحل، امام بزرگوار، یہ فرزند فاطمہ نہ کہ لباس کی وجہ سے عزیز ہے، بلکہ لباس اس کی وجہ سے عزیز ہے. کیوں عزیز ہے؟ یہ خلعت چونکہ امام نے پہنی ہے، لباس امام کو ملی ہے. انسان جب عزت کے راستے پہ چل پڑے، انسان عزیز ہو جائے، اس کی ہر چیز عزیز ہو جاتی ہے. اس کا لباس عزیز ہو جاتا ہے، اس کا خاندان عزیز ہو جاتا ہے، اس کی قوم و ملت عزیز ہو جاتی ہے، عزت آ جاتی ہے اس میں. امام بزرگوار نے ملت پاکستان کے نام ایک پیغام دیا شہید حسینی کی شہادت کی مناسبت سے، اس میں ملت پاکستان کو ملت با عزت و شریف و غیور و انقلابی کے طور پر یاد کیا. متعدد صفات، یہ نقطہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ کب ملت پاکستان نے اپنی عزت کا ثبوت دیا؟ کہ جس وقت امام نے کہا کہ آپ با عزت لوگ ہیں. امام تو ملت پاکستان میں نہیں تھے، ملت پاکستان نے ابھی تک کوئی ایسا بڑا کارنامہ نہیں کیا تھا، پھر کیوں ایسی صفات سے سراہا؟ شاعری بھی نہیں کی امام نے، ووٹ بھی امام کو نہیں چاہیے تھے پاکستانیوں کے، تکلیف بھی نہیں چاہیے تھی، پھر کیوں کہا کہ ملت با عزت؟ یہ عزت ملت ایک عزیز کی وجہ سے تھی. امام نے پوری ملت پاکستان میں جس شخص کی پیشانی پہ عزت کو پڑھ لیا تھا وہ یہی شہید بزرگوار تھا جس کی مناسبت سے پیغام دیا. ایک بہت ہی موثق ذریعے سے، یہ مکتوب نہیں ہے، سنا ہوا مطلب ہے، لیکن مکتوب سے زیادہ مورد وثوق، فرزند امام حاج احمد آغا خمینی رضوان اللہ علیہ ان سے یہ نقل کیا گیا کہ جب شہید حسینی امام بزرگوار کی خدمت میں پہنچے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی خدمت میں اور مختصر بات چیت ہوئی خلوت میں بالکل دو بے دو، پھر اس کے بعد جب شہید حسینی آ گئے باہر امام کی دست بوسی کر کے، بعد میں مرحوم احمد خمینی پہنچے اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں، کہا کہ یہ سید پاکستانی جب مل کے گئے تو امام کی تعبیریں کچھ عجیب قسم کی تھیں، گویا یہ مرحوم احمد خمینی کی یہ تعبیر ہے، کہنے لگے کہ گویا امام نے اس سید کی پیشانی میں کچھ پڑھ لیا تھا، یہ ان کی تعبیر ہے، اس سید کے ناسیہ میں امام کو کچھ نظر آ گیا تھا، کہ ہم نے امام کو اس طرح سے کسی کو سراہتے ہوئے نہیں دیکھا، عموماً برعکس ہوتا ہے کہ دور سے حسن احوال پہنچتے ہیں، جب قریب آتا ہے آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ تو ویسے نہیں ہے جیسے ہم نے سنا تھا، لیکن امام نے جو سنا تھا اس سے کہیں بڑھ کر دیکھا، کہ اس سید کے ناسیہ میں امام کو کچھ نظر آ گیا تھا، وہ چیز جو یہ میرا جملہ ہے ابھی، کہ وہ چیز جو ناسیہ شہید حسینی میں امام نے پڑھ لی تھی وہ عزت تھی، کہ یہ انسان عزیز ہے، صاحب عزت ہے، لہذا اس کی قوم کو بھی امام نے کہا ملت با عزت، یہ عزت جب ایک انسان عزیز ہو جائے اس کی ہر چیز عزیز ہو جاتی ہے، اس کی قوم بھی عزیز ہو جاتی ہے، اس کا ملک و وطن بھی عزیز ہو جاتا ہے، اس سے متعلق ہر چیز عزت حاصل کر لیتی ہے، منسوب بے عزت جو ہو وہ خاندان عزت بن جاتا ہے، قوم عزت ملک عزت بن جاتی ہے، بس فرق ہے قوموں کی عزت سے کوئی عزیز بن جائے، چونکہ قومیں عزیز تھیں لہذا یہ شخص عزیز ہے، چونکہ ایک بڑی با عزت قوم کا فرد ہے، یا ایک قوم کو ایک فرد کی وجہ سے عزت مل جاتی ہے، پوری قوم با عزت ہو جاتی ہے ایک فرد کی وجہ سے، یہ عزت کا راستہ ہے جو سیدہ نے تاسیس کیا، یہ قدر احساس کیا، اس کو معاملہ فدق میں سب سے بڑا مطلب جو ایک حضرت زہرا کے لیے تھا دیگر آباد کے ساتھ، وہ عزت کا مسئلہ تھا، کرامت کا مسئلہ تھا، کرامت خاندان اہل بیت، نہ مالی مسئلہ فدق کا، کرامت خاندان اہل بیت، چونکہ انہوں نے چاہا اس طریقے سے تذلیل کریں خاندان اہل بیت کی، اور اس کا اظہار بھی کیا حضرت نے، کہا کہ میرے ساتھ جو رویہ تھا ان لوگوں کا وہ بہت ذلیلانہ رویہ تھا، انہوں نے یعنی ان کی پوری کوشش تھی کہ تذلیل کریں فقط ہماری، فقط یہ باغ لینا نہیں چاہتے تھے، تذلیل بھی کرنا چاہتے تھے، دیکھیں ابھی بھی بعض اوقات عدالتوں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں لوگوں میں، خاندانوں میں، گروہوں میں، بعض لوگ صرف فیصلہ چاہتے ہیں، یہ فیصلہ ہو جائے بس، کسی طریقے سے معاملہ ختم ہو جائے، لیکن بعض کیا چاہتے ہیں، نہ ختم معاملہ نہیں چاہتے، تذلیل بھی چاہتے ہیں ساتھ ان کی، بس وہ پولیس کو رشوت دیتے ہیں کہ یہ عدالت میں آئیں تو ان کو بیڑیاں اتکڑیاں ڈال کر بازار سے گزار کے لانا، گاڑی میں نہیں لانا، پیدل لانا، وہی رشوت دیتے ہیں، کیوں نہ فیصلہ کروانے کے لیے، بازار میں تذلیل کے لیے لانا چاہتے ہیں، وہی کام یہ یزید کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جن کو خدا عزت دے دے، جو مظہر عزت خدا ہوں، ان العزت للہ جمیع، ذلیل جتنا چاہے ان کی عزت کو ختم کرنا وہ ختم نہیں ہو سکتی، اور برعکس ذلیل جتنا بھی عزت کے پردوں کے نیچے چھپنے کی کوشش کریں پھر بھی چونکہ ذلیل ہوتے ہیں چھپ نہیں پاتے، اس قدر کی اہمیت کیا ہے، اس تاسی اسوہ معصومین یہ ہے حضرت زہرا کی سیرت اپنانا یہ ہے، متاسفانہ حضرت زہرا کی سیرت کا جب نام آتا ہے فوراً ذہن خواتین کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ بھی دو چار مسئلے کے، کیا ہونا چاہیے، شادی میں مہر کم ہونا چاہیے، سیرت حضرت زہرا، یہ تو سیرت حضرت زہرا نہیں، اور گھر میں کام میں مثلا گھر کے کام کرنے چاہیے، پردہ کرنا چاہیے، اور یہ چاند مسئلہ، بس یہی حضرت زہرا ہیں، وہ اتنی تو بہت ساری خواتین ہیں، بہت ساری ایسی خواتین ہیں آج بھی دیکھیں بہت سارے معاشروں میں، ماہریہ بھی ان کا بہت کام ہے، پردہ بھی کرتی ہیں اور گھر کے کام بھی کرتی ہیں، یعنی پھر سب مقام حضرت زہرا پہ پہنچ گئی ہیں جو بھی یہ کام کرے، نہ حضرت زہرا کے ظواہر نہ دیکھو، حضرت زہرا اسوہ ظواہر نہیں ہے فقط، فقط حسن حال اور حسن اعمال میں نہیں ہے نمونہ، اقدار میں نمونہ ہے، حضرت زہرا مظہر عزت خدا ہے، مظہر کرامت خدا ہے، لقد کرمنا بنی آدما، بہت ساری مخلوقات پر ہم نے بنی آدم کو کرامت دی، اب آیا فرد فرد بنی آدم آج کرامت صاحب کرامت ہے؟ بس کیوں کہا لقد کرمنا بنی آدم؟ اس لیے کہ بنی آدم میں یہ خاندان عزت موجود ہے، خاندان کرامت موجود ہے. اس خاندان جیسے کہا نا کہ وہ ایک شہید عزیز تھا جس کی بنا پر ہم سب امام کی تعبیر میں عزیز قرار پائے، ملت عزیز، وہ ملت با عزت و با شرف. اسی طرح ایک نسل آدم میں زہرا با عزت کی وجہ سے تمام بنی آدم خدا کی زبان پر لقد کرمنا بنی آدم. بنی آدم میں سے مظہر عزت. کیوں اس قدر عزت پر حساس ہے حضرت زہرا؟ وہ کیوں ذلت پر اس خاندان کو اتنی حساسیت ہے کہ جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ذلت کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں؟ ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے، ان کے سوگوار، یعنی وہ بھی راہ عزت پہ چلے. اصل تشیع مذہب عزت ہے، آئمہ آئمہ عزت ہے، راہ راہ عزت ہے. قوموں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے دوراہوں پہ آ کر ہم کس کی بات مانیں. ابھی بہت اہم نقطہ، بہت ساری قومیں دوراہے پہ پہنچی ہوئی ہیں، بہت ساری قومیں، میں نیسل قوم ابھی میں بات کرتا ہوں، افرادی طور پر بھی ہے، بہت سارے خاندانی طور پر بھی ہے، شخصی طور پر، کہ بہت سارے افراد ہیں دوراہے پہ پہنچ جاتے ہیں، عزت و ذلت کے دوراہے پہ پہنچ جاتے ہیں. ذاتی زندگی میں ایسے مراحل آ جاتے ہیں جہاں ایک طرف عزت ایک طرف ذلت ہے. بہت سارے خاندان ہیں ایسے جو عزت و ذلت کے دوراہے پہ جا پہنچتے ہیں. ان کی اب بات نہیں کرتے ہم، قوموں کی بات کریں کہ بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو عزت و ذلت کے دوراہے پہ پہنچا دی جاتی ہیں، جیسے اس وقت ہے، تاریخ بھر میں رہا ہے اور آج بھی ہے. بہت ساری قومیں عزت و ذلت کے دوراہے پر ہیں. عراقی اس وقت عزت و ذلت کے دوراہے پر ہیں، فلسطینی اس وقت عزت و ذلت کے دوراہے پر ہیں، لبنانی اس وقت عزت و ذلت کے دوراہے پر ہیں، ایران اس وقت عزت و ذلت کے دوراہے پر ہے. چونکہ یہاں امام نار، اس نے یزید کی طرح، اس دائی ابن دائی کی طرح، بش ابن بش کی طرح اعلان کر کے صاف واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یا جھک جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ واضح نعرہ ہے ان کا، یا جھک جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی کہ یعنی یا عزت یا ذلت، اس کو ترجمہ یہی بنتا ہے، یا عزت یا ذلت. بس پورے عالم اسلام کو، اقوام کو، حکومتوں کو، طبقات کو، احزاب کو، تنظیموں کو، شخصیات کو اس دائی ابن دائی نے عزت و ذلت کے دوراہے پر لا کھڑا کیا. یہاں اب چننا ہے، یہاں فاطمی بننا ہے، یہاں حسینی بننا ہے، یہاں حساسیت دکھانی ہے، یہاں اقدار فاطمہ زندہ ہونے کی ضرورت ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آج ہمیں نہیں ہے درپیش، بلکہ پاکستان جیسے ماحول میں سری نعرہ لگا کے انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ سختیوں کا ہے، مشکلات کا ہے، بائیکاٹ کا ہے اور سیاسی بندشوں کا ہے، ٹیکسٹائل پر پابندی کا ہے، فلاں پر پابندی کا ہے، بھوک کا ہے، لیکن ہے عزت. البتہ وہ یہ کلمہ نہیں کہتے ساتھ ہے عزت، صرف کہتے ہیں سختی. شمشیر کا راستہ، توپ کا راستہ، بارود کا راستہ، میزائل کا راستہ، سختی کا راستہ. اور دوسری طرف امریکی حمایت کا راستہ، اقتصادی رونق کا راستہ، قرضوں کا راستہ، اور ارزانی کا راستہ، مارکیٹ بھری ہوئی کا راستہ، یہ راستے ہیں، اس آسائش و رفا کا راستہ، لیکن ذلت کا راستہ. اور اتفاق سے حکمرانوں نے خود امتوں کو سونپ دیا یہ وظیفہ کہ امتیں خود فیصلہ کر لیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب حکمرانوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ ہم سے عزت کا راستہ طے نہیں ہو سکتا، صاف کہہ دیا کہ ہم سے نہیں طے ہو سکتا، ہم ذلت کے راستے پر ہیں، غلامی کے راستے پر ہیں. اور پھر حشر دیکھ رہے ہیں ابھی کس قدر ذلت پہ ذلت، ذلت پہ ذلت. اتنا کچھ تذلیل کے بعد، اتنی غلامی کے بعد، اتنا جھکنے کے بعد بھی اب بھی جب کسی حکومت کا کوئی افسر اعلیٰ، کوئی منصبدار اعلی جب جاتا ہے امریکہ میں ایئرپورٹ پر پورے کپڑے اتار لیتے ہیں اس کے، ابھی پچھلے ہفتے کی بات. اب ان کو احساس ہوا کہ خوب ہم نے تو کیا کچھ کیا آپ کے لیے، لیکن ہم جب آپ کے ملک میں آتے ہیں تو اس طرح سے تذلیل کرتے ہیں ہماری. خوب یہ رائے ذلت کا ہے. آپ کہتے ہو کہ آپ جائیں استقبال کے لیے آئیں گے آپ کے لیے، جب آپ نے راستہ ہی ذلت کا اپنایا ہے تو اس راستے پہ کہاں استقبال کریں گے آپ کا، ہار ڈالیں آپ کے گلے میں آ کر. کیمپ ڈیوڈ میں جانا یعنی تذلیل. جب ذلت کا توک گلے میں ڈال لیا ہے تو ذلت کی طرف جاتا ہے راستہ. عراقی قوم عزت و ذلت کے راستے پہ کھڑی ہوئی ہے، پوری دنیا عزت و ذلت کے راستے پر کھڑی ہوئی ہے. مثلا فرض کر لیں ابھی ایران کے اندر دیکھ لیں ایٹمی ٹیکنالوجی کا مسئلہ، ابھی صرف ایک ٹیکنالوجی سے ایک حد سے بڑھ گیا ہے، ابھی عزت و ذلت کا مسئلہ بن گیا ہے، کاملا عزت و ذلت کا مسئلہ ہے. یہاں اب ٹیکنالوجی کے حد سے باہر چلا گیا مسئلہ، ایک فن اور ایک مہارت سے باہر چلا گیا ہے، اب عزت کا مسئلہ بن گیا، اب دوراہے پر ہیں. اگر ذلت کا راستہ اختیار کریں پھر آخر تک تذلیل ہے، کیونکہ ذلت کا راستہ ذلت کا راستہ ہے، بھلے اس میں سہولتیں بہت ہوں گی لیکن ہے ساری ذلت. عزت کا راستہ سختیوں کا راستہ ہے. سید الشہداء نے فرمایا کہ ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین اثنتین بین الصلۃ والذلہ. صلہ یعنی شمشیر، برہنہ شمشیریں کے راستے میں اور ذلت کے درمیان اس نے مجھے لا کھڑا کیا ہے. ہیہات من الذلہ، لیکن میں ذلت کی طرف رخ بھی نہیں کروں گا، برہنہ شمشیریں میرے لیے خوب ہے، پسند ہے مجھے. یہ روایت کے طور پر جملہ معروف ہو گیا ہے لیکن روایت نہیں ہے، ایک شعر ہے ایک شاعر کا سید الشہداء علیہ السلام کی توصیف میں، لیکن بونوں نے روایت موصول ہو گیا کہ یعنی زبان حال شاعر ہے کہ سید الشہداء نے یوں فرمایا، شاعر نے زبان حال نقل کی ہے کہ ان کا ندین محمد کہ اگر بلے لم یستقم الا بقتلی فلا فیا سیوف خزینی. یہ شعر ہے ایک شاعر کا، زبان حال سید الشہداء ہے، وہ سچی زبان حال ہے، یعنی کلام سید الشہداء نہیں ہے، شاعر نہیں ہے، لیکن بالکل درست ترجمہ نہیں کیا اس نے. فیا سیوف خزینی، چونکہ یہ ننگی شمشیروں کا راستہ تو میں نے انتخاب کیا ہے، یعنی اگر دین خدا عزت چاہیے اس کو اور عزت سے بچتا ہے خوب ہم حاضر ہیں عزت طرح طے کرنے کے لیے، ولو شمشیر کا راستہ ہے. بس ملکوں کی عزت، اقوام کی عزت، حکومتوں کی عزت، انسانوں کی عزت کا راستہ شمشیروں کا راستہ ہے. جو قومیں اس راستے کو انتخاب کر لیتی ہیں عزیز ہیں. خوب اس دوراہے پر کیا ابھی کریں ہم، اس دوراہے پر عزت کا راستہ ننگی شمشیروں کا راستہ ہے، سختیوں کا راستہ، دشواریوں کا، مصائب کا راستہ ہے، لیکن عزت کا راستہ ہے. یہ قدر ہے، یہ ویلیو ہے. اگر آج ہمیں شخصیتیں مثلا چاہیے جو ہمیں عزت کے راستے پر ڈالیں، واقعا فاطمی شخصیتوں کی ضرورت ہے جو ہمیں راہ حضرت زہرا پر ڈالیں، راہ عزت پر ڈالیں. حضرت زہرا ایک فدق کے مسئلے کو جب دیکھا کہ اس کے ذریعے سے ہماری تذلیل کرتے ہیں، سراپا احتجاج بن گئی حضرت، سراپا احتجاج بن گئی. اصل اب چپ کرانا مشکل ہو گیا تھا حضرت زہرا کو، کس کے خلاف؟ حکومتوں کے خلاف، غاصبوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف. اب آج سوگواری حضرت زہرا تبدیل نہیں ہو جانی چاہیے اسی احتجاج میں، احتجاج عزت، عزت کے احتجاج میں سوگواریاں تبدیل نہیں ہونی چاہیے، یا رسالت نہیں ہے ان سوگواریوں کی، مجالس کی، ان محافل و میلاد کی، کہ وہ عزت کے اجتماعات میں تبدیل ہو جائیں اور سراپا احتجاج میں باندھیں، احتجاج عزت ذلت کے راستوں کو ترک کریں. خود تذلیل کس طرح، ابھی آپ دیکھ لیں عراق میں بہت پہلے یہیں پر قم میں ایک سیمینار تھا جب افغانستان پر حملہ ہو رہا تھا اور بہت سارے لوگ وہ قومی حکومتیں ساتھ دینے کے لیے تیار تھیں، بلکہ ابھی بھی جیسے ساتھ انہوں نے دیا ہے. وہاں یہ جملہ کہا تھا کہ یہ فوج ایک شہوانی فوج ہے، امریکی فوج ایک عسکری مجموعہ نہیں ہے، ایک شہوانی مجموعہ ہے، شہوترانوں کی ایک فوج ہے، عورتیں بھی ہیں اس میں، مرد بھی ہیں اس فوج میں، سب ہیں، اور سب کے سب شہوتران، یعنی پست اور گھٹیا اور شہوت زدہ لوگ. یہ جب کسی ملک میں جاتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے قرآن کے بقول کہ جعلوا عزت اہلہا اذلتن، جس ملک میں داخل ہوتے ہیں اس کے باشندوں کو، اس کے عزیزوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں اور اس کے ذلیلوں کو عزیز بنا دیتے ہیں. یہ ایک مجموعہ ہے شہوانی. خب آپ نے عراق میں اس کا تماشا دیکھ لیا، عراق میں برملہ ہو گیا ہے، نہیں ہے کہ باقی جگہوں پر نہیں کرتے. جاپان میں آئے دن کشف ہوتا رہتا ہے جزیرہ اوکیناوا میں کہ انہوں نے فلاں پہ تجاوز کر دیا، وہ بھی وہ مستی میں آ کر باہر روڈ پہ کھل مکھلا کرتے ہیں. وہ اللہ جو کشف نہیں ہوتا 99%، جو ہر روز ہوتا ہے وہ کثرت سے ہوتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. عراق میں ابو غریب میں دیکھا سب نے کس طرح انہوں نے تذلیل کی ایک قوم کی، من حیث ملت اس قوم کی تذلیل کی، وہ جو بھی تھے افراد، شیعہ تھے، سنی تھے، جو بھی تھے، بلاخر ایک قوم کے فرد تھے وہ، افراد تھے، کس طرح برہنہ کر کے ان کو، اریان کر کے ان کو. یعنی فقط تسکین شہوت نہیں تھا کہ بند کمرے میں جا کر، یہ تو پوری دنیا میں کر رہے ہیں، یہ شہوانی فوج ہے، غریزہ شہوت کی تسکین کے لیے بند کمرے میں اپجو کر سکتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، کھل مکھلا پوری دنیا کے سامنے تذلیل، مقصود تذلیل تھا. ابھی لوگ حیران ہیں کہ آخر اتنی شدید سینسرشپ میں، کیونکہ بہت شدید سینسرشپ ہے، اصل جنگ کی خبریں یہ اوکیوں نہیں دیتے، ایک دو انہوں نے چینل رکھے ہوئے ہیں، خود ان کو جو دیتے ہیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں، وہ خبریں آگے نکلتی ہیں. اب یہ ابو غریب زندان جو ویسے ہی کنٹرول میں ہے اور اس میں عام آدمی کا جانا ہی محال ہے، وہاں کس طرح ایک فوٹوگرافر پہنچ جاتا ہے، ایک کیمرامین پہنچ جاتا ہے وہاں پر، سارے مناظر کی، خفیہ ترین مناظر کی تصویریں لے لیتا ہے، تو یہ تو اتفاق نہیں ہے. یہ اتفاقاً وہ کھڑا ہوا تھا اور اس نے فوٹو لے لیا، یہ تو ملائے عام میں روڈ پہ ہوتا تو چلو ہو سکتا ہے، لیکن ایک زندان کے بند کمرے میں تو اتفاق نہیں ہے. ظاہر ہے یہ خود لے کے گئے ہیں کیمرامین ساتھ، خود چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو. مثلاً رامچیل نے جب یہ تصاویر، ابتدائی تصاویر سامنے آئی تھی، اس نے پینٹاگون میں جا کر ایک انٹرویو دیا اور کہا کہ جو آنے والی تصاویر ہیں، یہ بھی موجود ہے اس کے انٹرویو، کہ جو آنے والی تصاویر ہیں وہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں. پوری کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ آنے والی کیا تصاویر ہیں. کہا یہ جو نشر ہو چکی ہیں یہ اتنی مہم نہیں ہے، جو نشر ہوں گی وہ زیادہ مہم ہیں. وہ کیوں زیادہ مہم ہے؟ کیونکہ خود انہوں نے بنوائی ہیں، تعجب نہ کریں اس میں، خود انہوں نے بنوائی ہیں، خود ان کی تشہیر کی ہے، پوری دنیا میں ان فوٹوؤں کو پہنچایا، گھر گھر تک پہنچایا، اس میں سسپنس پیدا کیا، دلچسپی پیدا کی، تاکہ لوگ واقعی ہر فرد دیکھے، عورت مرد دیکھے ان تصاویر کو. مقصود تھا اس میں، کیا مقصود تھا؟ تذلیل. عراقیوں کو مار دینا یہ تذلیل نہیں ہے، ان کی ننگا کر کے، اریان کر کے، برہنہ کر کے، ان کی تصاویر لے کر گھر گھر میں پہنچانا، یہ تذلیل ملت عراق ہے. اور یوں نہیں فقط عراق کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ایسے. اب دوسروں کی تصاویر محفوظ ہیں، نہیں کہ نہیں، افغانستان میں یہ کام ہوا ہے، تصاویر محفوظ ہیں، ایک دو ملائم پر آئیں گے. یوں نہیں پاکستان میں اگر یہ ہیں تو یہ کام نہیں کرتے، جاپان میں ہیں تو نہیں کرتے، فلاں ملک میں ہیں تو نہیں کرتے، سعودی عرب میں ہیں تو نہیں کرتے، قطر میں ہیں تو نہیں کرتے، یہ موجود ایسے ہیں. وحشی وحوش، مثلا جیسے یہ جانور ہے خنزیر، اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس کی عادتوں سے، یہ ایک موجود ایسا ہے، جہاں بھی جائے گا اپنا کام کرے گا. یہ وحوش جہاں بھی داخل ہوں گے یہ حرکت کریں گے، یہ انجام دیں گے یہ حرکت. یعنی قوموں کو مارنا بعد میں ہے، تذلیل پہلے ہے. تذلیل کریں، اسرائیل فلسطینیوں کو ہلاک کم کرتا ہے تذلیل زیادہ کرتا ہے. یاسر عرفات کا آئے دن گھیرا کر کے اس کے دائیں بائیں راکٹ مارے گا, یہ تذلیل ہے اس کی. ایک چوہے کی طرح بنا کے تصویریں لیتے ہوئے گھبراہٹ میں. کیوں حماس اور دوسرے اس کو پسند نہیں ہے؟ چونکہ عزت کی تنظیمیں ہیں, عزت کی جماعتیں ہیں, اور یہ ذلت کا مظہر بنا ہوا ہے. سب سے اہم نقطہ ان کا یہ کہ تذلیل, احساس حقارت, استحقار, استحقار یعنی احساس حقارت قوموں کے اندر پیدا کرنا, تذلیل کرنا. وہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے دنیا کو؟ اسوائے فاطمہ کی ضرورت ہے, اسوائے فاطمیہ کی ضرورت ہے, نہ عورتوں کو. اور کیا کہ جو ہی حضرت زہرا کا نام آتا ہے فوراً روز مادہ, روز عالمی یوم نسواں مثلا قرار دیتے ہیں. نہ, اصل یہ چیزیں شاید نشان حضرت زہرا نہیں ہے. حضرت زہرا کا دن کس چیز کا دن قرار دینا چاہیے؟ عزت کا دن. یوم فاطمہ, یوم عزت مسلمین, یوم عزت اسلام, یوم عزت دین, یوم کرامت بشر. یہ ہے فضائل زہرا, یہ ہے مقام حضرت زہرا, یہ نمونہ ہے حضرت زہرا. اگر واقعا ہم حضرت زہرا کی نام سے اور ان کی مجالے سے اور ان کے ذکر سے اپنی شخصیتیں بنانے کے بجائے, اپنے بیوتات بنانے کے بجائے, اسوہ حضرت زہرا کو متعارف کریں اور بشریت کو بتائیں, اس وقت عراقیوں کو بتائیں کہ یہ فرزند زہرا جو آپ کی سرزمین پر مدفون ہے کربلا میں, اس کی ماں کیا ماں تھی, کیا گود تھی, کیا آغوش تھی. اگر یہ کربلا اور نجف میں رہنے والے اسوہ زہرا کو اگر سمجھ جائیں, پھر یہ نہیں کہیں گے کہ مقدس شہروں سے باہر جا کر لڑو, مگر مقدس شہروں میں جنگ نہیں ہونی چاہیے. نہ, یہ رائے ذلت ہے, عزت کا راستہ ہے. اصل اس سرزمین پہ کیوں اجنبی کا قدم پڑے, اس سرزمین پہ کیوں غیر کا قدم پڑے؟ اس سرزمین پہ کربلا ہوتے ہوئے معلوم نہیں ہے کیا کیا جائے. یعنی جہاں امام عزت کا مقتل ہے, جہاں امام عزت کا مدفن ہے, جہاں امام عزت کا حرم ہے, جہاں امام عزت کا مزار ہے, جہاں اس کی سپاہ عزت ساری موجود ہے اس وقت, جہاں اس کا علمدار عزت موجود ہے, وہاں لوگ پریشان ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. حضرت زہرا نے اپنا مزار اس لیے کہا تھا کہ یہ زائرین ممکن ہے میرے مزار کو فقط تبرک کا مرکز بنا دیں اور عزت کا راستہ چھوڑ کر یزیدی فوج قابض ہو اور ان کو فقط میری قبر پر پہنچ کر جنت حاصل کرنے کا فکر ہو, بس عزت سے کوئی سروکار نہ ہو, اپنا مزار چھپا لیا. اس قدر مظہر کرامت ہے, اس قدر مظہر عزت ہے کہ یعنی نہ جنازے میں ذلیلوں کو شرکت کی اجازت دی اور نہ قبر پر کسی ذلیل کو آنا برداشت کیا بی بی نے. آج جو قبریں معروف ہیں بی بی کے نام پر, احتمال ہے ان کا, صرف یقین تو نہیں ہے کسی کو, حقیقت نہیں ہے معلوم کسی کو. اس قدر صاحب عزت و کرامت ہے. یعنی بی بی پسند نہیں کرتی کہ قیامت کا کوئی ذلیل میری قبر پر آ جائے. اس وقت اسوہ فاطمہ زہرا کی ضرورت ہے. یوں نہیں کہ اگر عزت کے راستے پر نہیں چلیں گے تو بت جائیں گے. ایک آشو ہوتا اگر ذلت کے ساتھ بت جاتے تو بھی غنیمت تھا. یعنی اگر محفوظ رہیں لیکن ذلیل ہو لیکن محفوظ رہیں, جان تو بچ جائے, خوب چلو جان تو بچا لی, ولو ذلیلانہ. لیکن جب ذلت سے بھی جان نہیں بچتی, وہ دونوں طرف نتیجہ ایک ہے, ذلت کا راستہ اختیار کرو تو بھی جاؤ گے, عزت کا راستہ اختیار کرو تو بھی مرو گے, تو کیوں نہ انسان عزت کا راستہ اختیار کرے؟ اس وقت بہت سارے ممالک نے, آج کے سارے فہرست عراق اور تمام باقی اسلامی ممالک, وہ آج جملہ پاکستان اور بالاخص تشیع پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے, عزت و ذلت کے دوراہے پہ کھڑا ہے. اور یہ ایسے عالم میں ہے کہ جب کربلا سے بھی سروکار ہے, سیدہ سے بھی سروکار ہے, عصمت کبریٰ سے بھی سروکار ہے, توسل و تمسک سید الشہداء سے بھی ہے اور مادر سید الشہداء سے بھی ہے, لیکن پھر بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے. ہر ذہن پر یہ سوال ہے کہ کیا کرنا چاہیے, یعنی اس عزت و ذلت کے دوراہے پر کیا کرنا چاہیے, عزت کا راستہ اختیار کرنا, کیا بچانا ہے اور کیا نثار کرنا ہے, یہ ایک اہم ترین سوال ہے. کیا بچانا ہے اور کیا, بہت کچھ بچا کے کہتے ہیں ہم نے یہ بچا لیا, تیل بچا لیا, گیس بچا لی, فلاں بچا لیا, ملک بچا لیا. خوب جواب دیا کیا آپ نے؟ سید الشہداء جان بچا سکتے تھے, ہزاروں ایک راستوں سے جان بچا سکتے تھے, لیکن تذلیل ہوتی ساتھ, بیعت کر لیتے جان بچ جاتی. یہ تو سب اتفاق ہے, اجماع ہے اس بات پر کہ اگر بیعت کر لیتے جان بچ جاتی, سر جھک جاتا جان بچ جاتی, لیکن تذلیل ہے اس میں. حضرت سیدہ امیر المومنین اگر بیعت کر لیتے, حضرت سیدہ بیعت کر لیتی, تسلیم کر لیتی, فدق کیا, دو گنا فدق سے زیادہ زمین مل جاتی, اصل پورا مدینے کا اطراف سارا دے دیتے, ساری کھجوریں دے دیتے, صرف ایک جملہ تائید میں کہہ دیتے کہ آپ درست ہیں, لیکن عزت نہیں تھی اس میں. بس حضرت زہرا کو بحق کہا جا سکتا ہے کہ شہیدہ عزت ہے, رحیلہ عزت ہے, وہ رحیلہ کرامت انسانی ہے. بس میزان عزت و کرامت ہے. آپ دیکھیں کرامت کے احساس پر میزان قائم کریں, انسانوں کی درجہ بندی کریں, قوموں کی درجہ بندی کریں, معاشروں کی حوزہ بندی درجہ بندی کریں. امام خمینی, اب وہ چیزیں جو مشترک ہیں سب میں, علم ہے, فاضل ہے, فقاہت ہے, اجتہاد ہے, وہ شریک ہیں, مشترک ہیں سب میں, بہت سارے ہیں الحمدللہ کثرہم اللہ, لیکن ایک راستہ تنہا جس پہ فقط امام نظر آتے ہیں وہ راہ عزت و کرامت ہے, اسلام و تشیع. یعنی امام حاضر تھے کہ حتیٰ ہر چیز دو پہ لگ جائے, عزت اسلام کی اور دین کی باقی رہے. میں بار بار یہ حوالہ دیتا ہوں اس جملے کا کہ جب سلمان رشدی کے قتل کا امام نے فتویٰ دیا, مسئولین عالی مرتبہ ایرانی ذمہ دار لوگ, سیاستدان جو سمجھتے تھے ڈپلومیسی دنیا کو اور عالمی سیاست کو, یہ گئے جا کر امام سے کہا کہ یہ اتنا بڑا اقدام آپ نے کیا ہے کہ شاید اس کی قیمت میں ہمیں ایران سے ہی ہاتھ دھونے پڑیں. تو امام نے فرمایا کہ مگر بناس کے ایران بیمانہ تھا, یعنی ہم نے راہ عزت اختیار کیا ہے نہ راہ ذلت. بنا یہ نہیں ہے کہ ایران بچ جائے, دین بچ جائے, اسلام بچ جائے اور عزت و آبرو اسلام بچ جائے. اس ذلیل نے, سلمان رشدی نے تذلیل دین دی ہے. دیکھیں یہاں پوری دنیا کے مفتیوں میں سے, فقہا میں سے کسی کو کوئی احساس نہیں ہوا. ایک شخص مجتہد بنا, وہ تھا عزت مسلم, حافظا لدینہ, ہی تذلیل دین برداشت نہیں کر سکتا, تذلیل دین نہیں برداشت ہو سکتی. یہ ہے اسوہ فاطمہ, وہ مقارنہ میلاد فاطمہ ہو امام راحل نخر اثر ہے اس کا. شاہ کے خلاف کوئی بھی نہیں بولتا تھا, فقط امام بولے. کیوں بولے؟ اس لیے کہ یہاں رہنا تذلیل تھا, ذلت ہے اور ذلت نہیں برداشت ہوتی ہم سے. بھلے تذلیل ذلت ایک دفعہ انسان قبول کر لے, ساری مشکلات حل ہیں اس کی, یہ بھی صحیح ہے. ایک دفعہ انسان تو کہ ذلت گلے میں ڈال لے, اس کو کوئی مشکل نہیں ہے, مشکلات ساری حل, مصائب سارے برطرف, وہ وارے نیارے یکجا, لیکن ہے ذلت. ذلہ و ذلہ اسی وجہ سے تقابل ہے اس کا, شمشیر اور ذلت. یعنی ذلت کے راستے پر جائیں, شمشیریں نہیں چلیں گی آپ کے خلاف, بائیکاٹ نہیں ہوگا, آپ کا حملے نہیں ہوں گے, آپ پر تعریفیں ہوں گی آپ کی, لیکن ہے ذلت. بس اقدار در حقیقت مہم ہے, اسوہ اس کے لیے چاہیے تھا. اب باقی ابواب سارے ہم نے کھول رکھے ہیں اہل بیت تک, در سیرت بند ہے, برابر ہی اقدار معصومین آج چونکہ نہیں ہے, لہذا دوراہے پر ہے اور اس دوراہے میں حیران و سرگردان, بلکہ پاس تو حیران نہیں ہے کب کے ذلت کے راستے پر نکل کے اپنی مشکلات حل کر چکے ہیں. عراق میں بھی آپ دیکھ لیں, مختلف ہیلے بہانوں سے ذلت کا راستہ اختیار کر کے ان کے ساتھ مل کر اپنی مشکلات حل کر چکے ہیں, اپنی ذاتی مشکلات دیں. لیکن قوم سرفراز نہیں کر سکے، ملت سرفراز نہیں کر سکے، دین سرفراز نہیں کر سکے، عزت کا پرچم نہیں لہرا سکے، پھر بھی اسی یوگ ذلت میں معلوم نہیں کتنے سو سال اب رہنا پڑے گا. اور یہ سب قوموں کی سرنوشت ہے، سب کے پیش قدم یہی راستہ ہے. خواہ ایک اقلیت ہو یا ایک اکثریت ہو، خواہ ایک طبقہ ہو، خواہ ایک حکومت ہو، خواہ ایک اجتماعی صورت ہو، غیر اجتماعی صورت ہو، بالآخر عزت و ذلت کے دوراہے پر آج واقع ہیں. اس عزت و ذلت کے دوراہے پر عزت کا راستہ وہی ہے جو حضرت سیدہ کا راستہ ہے. اس زمانے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں حضرت سیدہ عزت کا مظہر کیسے ہیں، وہ یہی راہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. یہ خوب فرمایا کہ ماں ہرش داری مت سید الشہدا داری، یعنی یہ عزت کا راستہ اور یہ سختیاں اور مسائل سب وہاں سے ہیں. اور سید الشہدا اس عزت کو اسناد دیتے ہیں اپنی والدہ مکرمہ کی طرف، یہ عزت وہاں سے ہے. بس سرچشمہ عزت در حقیقت سیدہ زہرہ ہے، کیونکہ مظہر عزت و کرامت خداوند تبارک و تعالیٰ. یہ نہیں ہو سکتا کہ فاطمی ہو انسان عزت کا راستہ نہ ہو. مجالے سے حضرت زہرہ سو گئے حضرت زہرہ، یہ احتجاج عزت ہے، ذلت کے خلاف احتجاج ہے. حرفہ نہیں ہے، پیشہ نہیں ہے، کوئی ابزار و آلہ و ذریعہ نہیں ہے شخصیت سازی کا یا کسی اور چیز کا. ان مجالس و محفل کی ایک رسالت ہے کہ اسوہ حضرت زہرہ کو تبیین کریں اور تفصیل سے بیان کریں. بہت سارے نمونے تھے جو بعض روایات سے عرض کرنا مقصود ہے آپ کی خدمت میں، اور بہت کچھ جو اس وقت موجود ہے حالات حاضر بیان کرنا، لیکن وقت جو ہمارا وہ معمول کا گزر چکا ہے، اور چونکہ یہ ایک سوال ہے کہ آپ کے در سے عزت کے راستے کی خاطر ہر شے قربان کر دینے چاہیے، لیکن یہ رائے عزت بھی تو مختلف ہے، تو ہر وقت ضروری تو نہیں کہ انسان دسیوں کے مقابلے میں نکل آئے، اور حالات بھی تو مختلف ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم باقی آئمہ کی زندگی میں بنے ذلیلوں کے مقابلے میں بھلے، اور حالات بھی مختلف ہوتے ہیں جیسا کہ ہم باقی ائمہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ان ذلیلوں کے مقابلے میں واضح طور پر نہیں آئے، تو اس کا رائے حل بتائیں. نہ یہ نہیں ہے، دیکھیں یہ اس حوالے سے خوب ہے کہ ایک اور مطلب کے لیے یہ بہانہ ہے، یہ سوال جو یہاں پر بھی اشارہ ہے جس کی طرف، ایسے ہرگز نہیں ہے کہ ہم تفاوت ائمہ کو متفاوت کر دیں کہ کچھ ائمہ نے عزت کا راستہ اختیار کیا، کچھ نے معاذ اللہ نہیں کیا، یہ نہیں تقسیم بندی جائز. نہ آپ کے جواب کی طرف بعد نہیں ہوں گا، آپ کیا کہ یہ سوال بہانہ بنا اس نقطے کی وضاحت کے لیے، یہ تقسیم بندی نہیں کریں ہم ہرگز کہ کچھ ائمہ نے عزت کا راستہ اختیار کیا، کچھ نے نہیں کیا، یا کچھ نے مبارزہ و جہاد کا راستہ اختیار کیا، کچھ نے خاموشی اختیار کی. نہ کوئی امام اصل خاموش امام نہیں ہے، اصل وہ امام نہیں ہے جو خاموش ہو، ساکت تو امام نہیں ہو سکتا. ساکت امام چاہیے تھا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ساکت امامت تو مشکل کام نہیں ہے، ہر انسان میں اہلیت ہے ساکت امامت کے لیے. حقیقت یہ امامت تو ائمہ کی ہے، علنی امامت، جہادی امامت، مبارزاتی امامت، کھل مکھلا امامت، یہ دشوار ہے. اور یہ عرض کیا کہ قرآن میں بھی ہے، یہ مطلب کیونکہ عمومی بات ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، پھر اس مطلب کی طرف بھی آئیں گے. ایک عمومی نقطہ ہے، بات ہے کہ قرآن نے عطا اس کی نشاندہی کی، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ قرآن نے متعارف کروایا کہ آپ کے لیے ابراہیم کے ذات میں اسوہ حسنہ ہے، ساتھ ہی نشاندہی بھی کر دی کہ کس چیز میں ابراہیم اسوہ حسنہ ہے، کس چیز میں اسوہ حسنہ ہے، تاکہ اذ قال جب والذین معہ، کہ جب ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ انی براؤ مما تعبدون، کہ ہم بری ہیں تمہاری بت پرستی ہو، بت شکنی ہو، بت پرستی ہو، بت کری ہو، بت فروشی سے، یہ اسوہ ہے فقط. لیکن یوں نہیں کہ اگر بطور مطلق کہہ دیا جائے حضرت ابراہیم اسوہ ہیں، دوسرے کیا پھر اس سے استنباط کریں گے کہ پس کفار کے لیے، مشرکین کے لیے مغفرت طلب کرنا بھی اسوہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے یہ کام بھی کیا، آزر کے لیے خدا سے دعا مانگی. چونکہ یہ تھا احتمال، اس کو روکنے کے لیے اسی آیا کہ ذیل میں الا استغفار ابراہیم لابی، یہ اسوہ نہیں ہے تمہارے لیے، چونکہ یہ ایک استثناء ہے، یہ خاص مصلحت کی خاطر حضرت ابراہیم نے انجام دیا ہے، یہ نہیں ہے اسوہ تمہارے لیے. بس سوء استفادہ نہیں کرنا ابراہیم کی ذات سے، ابراہیم معصوم ہے، اسوہ خدا نے متعارف کروایا ہے، لیکن کس میں اسوہ ہے؟ اس کام میں اسوہ ہے. اذ قال والذین معاہ انی براء، اس براءت میں، اس جہاد میں، اس مبارزے میں اسوہ ہے. اب اگر انہوں نے آزر کے لیے مغفرت طلب کی ہے، یہ آپ کے لیے اسوہ نہیں ہے، الا استغفار ابراہیم، یہ نہیں ہے اسوہ، اس میں نہیں پیروی کرنی. وہ یہ آج بھی کثرت سے ہوتا ہے، بس جس جو اسوہ روشن ہے، واضح اسوہ ہے، اس کو چھوڑ کر جب مقابل حالت ہم اپنا لیتے ہیں، پھر کسی نہ کسی معصوم کے کسی ایسے عمل سے تمسک کرتے ہیں. مثلا امام حسن اسلام نے تو سکوت کیا، سولو کی، فلاں امام نے بھی تو ایسے کیا، فلاں امام نے بھی تو ایسے کیا. نہ، یہ استثناء جو قرآن میں ہے اسوہ ابراہیم میں، یہ ہر جگہ ہے، ہر معصوم کی ذات میں، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے، الا فلاں فلاں. مثلا حضرت پیغمبر اکرم نے ابو سفیان کو سارا وہ مال غنیمت دے دیا، اب یہ نہیں ہے اسوہ آپ کے لیے کہ آپ بھی سارا اٹھا کر آل ابو سفیان کو دے دیں، یہ نہیں ہے اسوہ. وہ ایک خاص حکم تھا، اس وقت موقع کی مناسبت سے تھا، ایک حکمت عملی کے تحت کیا. نہیں یہ کہ جب بھی جنگ ہو مومنین میں اور کفار میں اور مال غنیمت پر عوام جنگ ہنین کی طرح آئے، آپ ڈھونڈو کہ آل ابو سفیان اس زمانے میں کون ہے جو ناصری ہے، مثلا سارا مال غنیمت شیعہ اٹھا کر سعودی عرب بھیج دیں مثلا. کیوں؟ یہ رسول اللہ کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں. جنگ ہنین اسوہ ہے، جنگ ہنین اسوہ ہے آپ کے لیے، یعنی مبارزہ اسوہ ہے. بعض اعمال ہیں جو مختصات نبی میں سے، جس طرح یہ مختصات حضرت ابراہیم میں سے ہے، یہ اسوہ نہیں ہے. آزر کے لیے مغفرت کرنا یہ مختصات ابراہیم میں سے، یہ اسماعیل بھی اس پر عمل نہیں کر سکتے. یعنی اسماعیل بھی فرزند ابراہیم ہو کر بھی آزر کے لیے مغفرت نہیں طلب کر سکتے. کیوں؟ کہ اسماعیل نے تو وعدہ نہیں کیا ہوا، ابراہیم نے وعدہ کیا ہوا. بس وہ ایک استثناء تھا، خصوص مختصات ابراہیم میں سے، وہ اسوہ نہیں ہے. لہذا کچھ چیزیں مختصات ائمہ میں سے ہیں، وہ اسوہ نہیں ہے، ان کو نہیں ہم قرار دے سکتے. بہت ساری چیزیں ہیں، اب ان کی نشاندہی صغروی طور پر، جیسے ازواج نبی، متعدد شادیاں کرنے، یہ مختصات نبی میں سے ہیں. اس کو کوئی نہ اپنے لیے اسوہ مان لے کہ کوئی عمر اکرم نے بھی یہ کیا، میں بھی یوں کروں گا. وہ یہ استثناء ہے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ فقط ان کے لیے اسی مصلحت کے تحت ہے جو ان کے سامنے تھی. نقطۂ دوم یہ ہے کہ نہ جب عزت و ذلت کا تراہا آ جائے، وہاں پر پھر یہ سوال نہیں ہے مطرح کہ ہم دیکھیں کہ کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں. آپ دیکھیں یہ امیر المومنین جب سقیفہ کا مسئلہ آیا، خود نہج البلاغہ میں فرمایا کہ میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، انصار نہیں تھے، مددگار نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا، میں نے صابر کو اس پر مناسب سمجھا، خاموش رہا، اور یہ آنکھوں میں کانٹا اور گلے میں ہڈی بن رہا، تکلیف دہ مسئلہ تھا، یہاں خاموش رہنا، یہاں یار و مددگار و انصار. جب خلافت کے لیے لوگ آئے، بیعت کی، کہا کہ میں یہاں بھی خلافت قبول نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اتمام حجت ہوئی، ناصر آئے، حامی آئے، انہوں نے اصرار کیا، میں نے قبول کر لیا تھا. لیکن یہی امیر المومنین جب نفش قبر زہرا کے لیے آتے ہیں، تلوار نکال لیتے ہیں، تنہا، یہاں کوئی بھی ساتھ نہیں ہے. شاید اگر جنگ ہو جاتی تو سارا مدینہ مقابلے میں ہی تھا، اگر وہ نہ پسپا ہوتے، اگر نشینی نہ کرتے اور اصرار کرتے اس بات پر، جنگ کا قہری تھی، حتمی تھی. یعنی کہا کہ وجود ناصر و حامی ہو، یہ چاہیے. بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں حکومت کے لیے، تاسیس حکومت کے لیے حامی، ناصر، ملت کا ہونا ضروری ہے، امام کافی نہیں ہے، امت چاہیے ساتھ. اسی وجہ سے امام رضا علیہ السلام نے حبنی قبول کی خلافت، چونکہ امت کے بغیر ایک غاصب کے جانشین بننے سے تو خلافت نہیں ملتی. یہ تو ہمارا کھویا ہوا مقام نہیں تھا کہ مامون الرشید کا میں جانشین بنوں، یہ کھوئی ہوئی خلافت نہیں تھی. ہماری کھوئی ہوئی خلافت جو اللہ نے دی ہے ہمیں، جو اللہ نے دی ہے وہ امت کے در سے آنی چاہیے، نہ کہ ایک غاصب کے در سے آنی چاہیے. امت کو پرواہ نہیں ہے، امت کو پرواہ نہیں ہے مامون خلیفہ ہوں، امام رضا علیہ السلام خلیفہ ہوں، کوئی اور برمکی خلیفہ ہو، امت کو ایک خلیفہ چاہیے. وہ ایسی امتوں پر تو حکومت نہیں کرتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس خلافت کے ذریعے، جس حکومت کے ذریعے میں عدالت میں برپا کر سکوں، وہ اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی بیکار ہے میرے نظر، بے قیمت ہے، کوئی ارزش نہیں ہے اس کی، کسی موضوعیت نہیں ہے ان کی. لیکن جہاں پر سوال آ جاتا ہے عزت و ذلت کا، وہاں نہیں دیکھا جاتا کہ میں کتنے. مثلا اس کی سادہ سی عامیانہ مثال، اگر آپ کے گھر میں ایک شخص آتا ہے آپ کی عزت پر خدا نخواستہ حملہ آور ہوتا ہے، آج دن ہوتے رہتے ہیں ایسے واقعات، مثلا یہاں کیا ہے عرفی دستور کیا ہے؟ وہ دیکھے گا کہ میں کتنے فرد ہوں، میں ایک جماعت ہے بہت کثیر اور میں ان سے مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، یا فتویٰ موجود ہے یا موجود نہیں ہے، یا مجھے کس کی یہاں پیروی کرنی چاہیے. نہ یہ عزت و ذلت کا دوراہا ہے، عزت و ذلت کے دوراہے پر نہ آپ با جماعت ذلت پر چل سکتے ہیں نہ اکیلے چل سکتے ہیں. فرادا آپ کے لیے متعین ہے شرعاً عزت کا راستہ، عقلاً فطراً عزت کا راستہ. قرآن مجید کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا. یہ کہ کوئی دو دو. سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سب میرا ساتھ چھوڑ جائیں اور روئے زمین پر کوئی میرا ساتھ نہ دے، میں پھر بھی دست ذلت ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. امام خمینی کا یہ جملہ بہت معروف ہے کہ اگر تمام دنیا میرا ساتھ چھوڑ دے، خدا نہ خاصا یہ تھا ایرانی علماء و بسیج ہو، یہ سب میرا ساتھ چھوڑ دیں اور دنیا خواہان جان خاران جان لے کے خمینی یکتا و تنہا بھی تھے ان کے مقابلے میں ڈٹا رہے ہیں. عزت کا راستہ ایسا ہے نہیں ہے کہ جس میں انسان کو حق انتخاب ہو کہ آپ بعض مصلحتوں کی خاطر ذلت بھی اپنا لیں لیکن بعض اوقات آپ عزت پر نہ، ہر قیمت پر. عزت کا راستہ ہر قیمت پر ہے، منتہ عزت کے راستے پہ آنے کے بعد پھر مصلحتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہاں عزت محفوظ ہے مصلحت کے مطابق یوں کام کرنا ہے، یہاں عزت محفوظ ہے بس مصلحت یوں ہے. عزت پر آنے کے بعد مصلحت اندیشی ہے، فرق ہے مصلحت پسندی اور مصلحت اندیشی میں. مصلحت اندیشی عزت کے راستے پر آنے کے بعد ہے، لیکن مصلحت پسندی عزت کے راستے پر آنے سے پہلے ہے. یعنی انسان دیکھتا ہے عزت و ذلت کے راستے پر کھڑے ہو کر کہ میری مصلحت کدھر ہے، اور یہ ہے بھی مصلحت پسند، پہلے سے ہی مصلحت پسند ہے، یعنی یہ وہ راستہ انتخاب کرے گا جو اس کی مصلحت میں ہے. ذلت کا راستے کو دیکھے گا ادھر چل پڑے گا، عزت کے راستے کو دیکھے گا ادھر چل پڑے گا. مصلحت پسند اور مصلحت اندیش میں بہت فرق ہے. مصلحت پسند وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے ہی وہاں جائے گا جہاں اس کی مصلحت ہے، لیکن مصلحت اندیش وہ ہے جہاں اس کو جانا چاہیے وہیں جاتا ہے، لیکن وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ اب مصلحت کیا ہے، دین کی حق کی مصلحت کیا ہے. مصلحت اندیشی بد نہیں ہے، مصلحت پسندی بد ہے. چونکہ اس ذلت کا راستہ سہل ہے، آسان ہے، اور اس راستے پر مصائب نہیں ہیں، سختیاں نہیں ہیں، بس مصلحت پسندی کا راستہ ہے. مصلحت اندیشی عزت کے راستے پر آنے کے بعد پھر دیکھو کہ اب مصلحت کیا ہے، ایک لڑنا، دو لڑنا، یا ٹیکنیک و ٹیکٹک یہاں شروع ہوتی ہے، نہ کہ اس دورائے پہ سے پہلے ہی کہے کہ اب میری ٹیکٹک یہ ہے، میری ٹیکنیک یہ ہے. اب تو چڑھ ہی نہیں، ابھی میدان میں آئی نہیں ہے. توجہ کریں، جب جنگ شروع ہو جائے پھر آپ اپنی جنگی ٹیکٹکس و ٹیکنیکس اب استعمال کریں. آپ ٹیکنالوجی و ٹیکنالوجی محاذ جنگ میں کام آتی ہے، لیکن گھروں میں بیٹھ کر کوئی کہے کہ اس وقت ہماری ٹیکٹک یہ ہے کہ ہم نہ لڑیں، یہ تو ٹیکٹک نہیں ہے. بارڈر میں جا کر جنگ چھیڑ کر پھر کچھ دن خاموش بیٹھ جائیں، کیوں؟ تجدید قوا کے لیے، دشمن کو فریب دینے کے لیے، فلاں کرنے کے لیے، فلاں کرنے کے لیے، یہ ٹیکٹک جنگی ہوتی ہے. لیکن نہ لڑتا لیسی فیصلہ کر لینا کہ ہم سے مبارزہ ہی نہیں کرتے اور اس کو ٹیکٹک کا نام دینا، یہ تو ٹیکٹک نہیں ہے، یہ مصلحت پسندی ہے نہ مصلحت اندیشی. یعنی ایک فوجی کمانڈر مسلحت اندیش فوجی کمانڈر اور مسلحت پسند فوجی کمانڈر. مسلحت پسند اصل جنگ پہ جاتا ہی نہیں ہے. وہ سیدھا اسپتال میں ایڈمٹ ہو کے ایکس رے کروا کے کہتا ہے کہ مجھے سرطان ہے, جالی پیسے دے کے ڈاکٹر کو سرطان بنا لیتا ہے, مسلحت پسند ہے. انہیں دنوں دورے پر چلا جاتا ہے. لیکن ایک مسلحت اندیش جرنیل وہ جنگ شروع کر دیتا ہے, لیکن شروع کرنے کے بعد پھر یہ دیکھتا ہے کہ اب مجھے کیا جنگی حربہ استعمال کرنا چاہیے. بس وہ یہ ہے آئمہ نے, اگر آئمہ یہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا وہ کلمات ناب میں سے ہے امام کے, کہا کہ اگر آئمہ مبارز نہ ہوتے شہید کیوں ہیں, اگر مبارزہ نہ کرتے آئمہ وہ شہید کیوں ہیں, ایسا کیا تکلیف تھی لوگوں کو, نماز ان کی نمازیں نقصان دیتی ان کے لیے, ان کے روزے نقصان دیتے ان کے لیے, نماز روزے تو آئمہ کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے تھے, کوئی معصوم ایسا نہیں جنہیں شہید نہ کیا گیا. کیوں شہید کیا گیا؟ اور یوں بھی نہیں کہ مثلا ایک خاندانی دشمنی کی بنیاد پر تھا نا, یہ بھی نہیں تھا, خاندانی دشمنیاں اور بھی لوگوں کے ساتھ تھی ان کے آپس میں. ہر معصوم کو زیر نظر رکھا جاتا تھا, ہر معصوم کو تکالیف پہنچائی جاتی ہیں, اور شہادت آخر میں یہ خود دلیل ہے سب سے بڑی کہ مبارزہ کیا معصومین نے. منتا مبارزہ ایک مبارزہ وہ ہوتا ہے کہ قیام کربلا کی طرح کا قیام, اور امام حسن علیہ السلام نے بھی عیناً کربلا کی طرح قیام کیا, لیکن عین جب وہ قیام کے نتیجے کا وقت آیا, یعنی قیام میں شہادت کا جب وقت آیا کہ قیام میں شہید ہو جائیں, ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ شہید بھی ہو جائیں لیکن یہ شہادت نہ رہے, بلکہ یہ شبیہ بن جائے کس طرح کے, یعنی امیر المومنین کی شہادت کی طرح نہ ہو بلکہ خلیفہ سیوم کے قتل کی طرح ہو جائے. یعنی انہوں نے جو نمونہ اس کے لیے اپنایا ہوا تھا, جو وہ چاہتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کے شہادت کو تبدیل کر دیں آخرکار جس صورتحال میں, وہ یہ تھا کہ جس طرح سے خلیفہ سیوم کو قتل کیا گیا آخر تک پتہ نہیں چلا کس نے مارا ہے, ایک فتنہ بن گیا, کیونکہ وہ بھی انہوں نے اسی طبقے نے کیا تھا, شامیوں نے کیا تھا یہ کام. یعنی ایک پہلے اپنا حامی انہوں نے اپنے خاندان سے اور سارا اپنا مورد تائید خلیفہ مروا کر فتنہ کھڑا کر دیا, وہ چاہتے تھے کہ اسی طرح سے ایک اور کاروائی کریں. ظاہر پہلا تجربہ ان کو بہت کامیاب نظر ہے, جس طرح ابھی امریکہ افغانستان کے تجربے سے عراق میں استفادہ کر رہا ہے, اور عراق اور افغانستان کے تجربے سے ایران میں کرنا چاہتا ہے, وہ اس طرح دمشقیوں کو خلیفہ سیوم کے قتل کے کامیاب تجربے کے بعد اب وہ چاہتے تھے کہ یہی حربہ امام حسن علیہ السلام کے اوپر بھی استعمال کریں. ٹیکٹک اس کو کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں آ کر ٹیکٹک استعمال کرنا, نہ گھر میں بیٹھ کر. جو کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے سکوت کیا وہ نابالغ ہے تاریخ سے, کہاں امام نے صلح کی, میدان جنگ میں صلح کی نہ کہ گھر میں صلح کی. اگر گھر میں صلح کی ہوتی آپ کے سکوت کا جواز تھا, میدان جنگ میں جا کر کی یعنی اس کی ایک ٹیکٹک کو فیل کیا, اور امت نابکار یوں کہیں آپ بے وفا وہ سست و نادان امت کی سستی سے پردہ اٹھایا, جو کچھ اپنے اطراف میں تھے ارد گرد مسلمان نما ان کے چہروں سے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا. دشمن کے چہرے سے تو پہلے سے اٹھا ہوا تھا, ان کے چہرے سے بھی اٹھا دیا امام صلی اللہ علیہ وسلم. بس بہت فرق ہے کہ کہاں پر ٹیکٹک استعمال کریں ہم. اسی طرح ہر امام ہر معصوم کو آپ دیکھیں, امام ساجدین علیہ السلام, سید ساجدین علیہ السلام, کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ جس سے کیوں دوبارہ دمشق بلایا گیا, پھر حضرت کو مثلا سزائیں دھمکی دی گئیں اور ناظر کھڑے کیے جاتے, رقیب کھڑے کیے جاتے. امام سجاد علیہ السلام جب بازار میں نکلتے آ کر لوگوں اصل بازار کا ماحول بدل دیتے تھے, منقلب کر دیتے تھے اصل احمد الناس کو, یہ خطرہ تھا ان کے لیے. بس کون سے معصوم ہیں جنہوں نے مبارزہ نہیں کیا. بات ساری آ جاتی ہے کہ وہ جو ہمراہ معصومین ہیں وہ مختلف تھے, نہ کہ معصومین مختلف ہیں. ایک حالات, دوسرا امتیں مختلف ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ اس ریوڑ کی مقدار میں بھی وفادار ہوتے جانسار ہوتے میں قیام کرتا. بعد میں راوی کہتا ہے میں نے شمار کی 17 بیڑی تھی ٹوٹل. مدینے سے باہر لے کر گئے, یہ سوال کیا اس نے, کہا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا چلو جواب دیتا ہوں آپ کو شہر سے باہر, کیونکہ بعض چیزیں شہروں میں سمجھ میں نہیں آتی, بعض باتیں یہاں حوضے میں سمجھ میں نہیں آتی, باہر جا کر سمجھ میں آتی. امام نے کہا چلو باہر میں آپ کو بتاتا ہوں. لے گئے باہر جا کر, کہا کہ تو نے ایک سوال کیا تھا مدینے میں میرے سے کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے. کہا اگر میرے ساتھ اتنی ریوڑ جتنے بھی لوگ ہوتے, یہ کون امام کہہ رہے ہیں جن کے 4000 شاگرد ہیں, 4000 شاگرد اور معروف ترین ابو حنیفہ, اور زہر اگر ایسے شاگرد ہوں تو پھر یہی حال ہوتا ہے. 4000 شاگرد ہوں لیکن وہ کہہ رہے ہوں کہ 17 بھی نہیں ہے میرے ساتھ. وہ ہارون مکی کا معاملہ اور وہ سارا آپ کے سامنے. بس تفاوت یہاں ہے نہ کہ وہاں, نہیں کہ ائمہ نے قیام نہیں کیا یا مبارزہ نہیں کیا. بالآخر ذلت کا راستہ ممنوع ہے, ممنوع ہے, ممنوع, حرام. امام اکیلا ہو ذلت کے راستے پہ نہیں جا سکتا, دو ہو ذلت کے راستے پہ نہیں جا سکتا, مجموعہ ہو ذلت کے راستے پہ نہیں جا سکتا, اور نہ گئے کوئی معصوم. پھر یہ فرق ہمیں کیوں لگتا ہے خاموشی اور بولنا, نہ کوئی معصوم خاموش نہیں رہے, خود ان کی شہادتیں بتاتی ہیں خاموش نہیں تھی, جیل میں ان کا ہونا بتاتا ہے خاموش نہیں تھی. امام موسیٰ ابن جعفر کا 14 سال جیل کاٹنا بتاتا ہے کہ خاموش نہیں تھے. آج بھی جیلوں میں وہی لوگ جاتے ہیں جو خاموش نہیں, ورنہ کوئی خاموش کو تو جیل میں نہیں ڈالتے. بس یہ کرائم ہے, یہ ایک الگ باب ہے عملی سیرت معصومین. ایک نمونہ جو ہم نے حضرت سیدہ کی زندگی سے آج کی آپ کی خدمت میں, عزت و کرامت کا راستہ ٹیکٹک ہے اس راستے میں لیکن ذلت نہیں ہے. ٹیکٹک اور ذلت میں بہت فرق ہے, اور کوئی بھی اپنے سکوت ذلیلانہ کو ٹیکٹک کا نام نہ دے, کیونکہ ٹیکٹک جنگ میں ہوتی ہے نہ کہ گھر میں. یعنی عمل میں آ کر اعلان کر کے شروع کر کے مبارزہ, پھر کہو کہ ہم نے ٹیکٹک یہ استعمال کی تھی. بالکل امیر المومنین بھی ایسے ٹیکنیک استعمال کرتے تھے, مالک اشتر کو بیچ کر خود حملہ کر دیتے تھے, خود آگے وہ دکھا کر کے میں آ رہا ہوں, مالک اشتر کو کہتے تھے وہ حملہ کر دیں. یہ ٹیکٹک تھی امیر المومنین کی. لشکر کشی شام کے خلاف کر کے اور خوارج پر حملہ کر دیتے تھے, یہ ٹیکٹک تھی امیر المومنین کی. یعنی تیاری دمشق کے لیے کی تھی, حملہ نہروان پہ جا کر کر دیا, وہ یہ ٹیکٹک تھی امیر المومنین. یا سید الشہداء کی ٹیکٹک تھی بہت ساری جو استعمال کی حضرت نے میدان جنگ میں. سب کچھ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے ہی کہیں گے ہماری ٹیکٹک یہ ہے کہ سکوت, بولنا ہی نہیں ہے, جو مرضی ہونا ہونے, وہ اور چیز ہے. شہدا کا فرمانا ہے کہ ہے ہاتھ من ذلہ, یعنی صلہ و ذلہ, تلوار و عزت, یہ لازم و ملزوم ہے. بس یہ مصائب جو ٹوٹے ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ دفاع عزت میں ٹوٹے ہیں. کرامت و شرف اہل بیت, نہ صرف کرامت و شرف خاندان بلکہ کرامت اہل بیت, کرامت دین ہے, دین کی کرامت اور اہل بیت کی کرامت وہاں ہے. قرآن کریم, رسول کریم, اہل بیت کریم ہے, خداوند کریم, جبرائیل کریم, یہ سب اصل سلسلہ سلسلہ کرامت ہے, دین دین کریم ہے. بس کرامت اہل بیت اگر خدا نہ خواستہ مجروح ہو جائے, دین کی کرامت مجروح ہو جائے گی. لیکن عزت دین, اس کے لیے عزت انسان و شمشیر کا راستہ. لہٰذا یہ مصائب, مصائب کا پہاڑ, یہ جو ٹوٹا حضرت بار سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ مصرن لیالیہ, یہ ایک حقیقت ہے. یعنی یہ انتخابی مصائب, مصائب ہیں حضرت زہرا کے, یعنی خود چنے ہیں حضرت نے, انتخاب کیا اپنے لیے یہ راستہ, عزت کا راستہ. نہیں ہے کہ اتفاقاً حضرت سیدہ غفلت